بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 693، سورہ مائدہ آیت نمبر 118, 119, 120.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. ان تعذبهم، اگر آپ ان کو عذاب دیں، فإنهم عبادك، تو وہ بے شک آپ ہی کے بندے ہیں. وإن تغفر لهم، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، فإنك أنت العزيز الحكيم، بے شک آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں. قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. یہ وہ دن ہے، قیامت کا دن، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے، ان باغات کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی، جاری رہیں گی. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم، یہی زبردست کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں، زمینوں میں. وما فیہن، اور جو کچھ ان جگہوں میں ہے، ان سب میں، جو ان جگہوں پر جو کچھ چیزیں ہیں، ان سب میں اللہ ہی کی ملکیت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بڑی مؤثر اور اللہ تعالیٰ کے کو جوش دلانے والی، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے والی دعا ہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر آپ عذاب دیتے ہیں تو یہ آپ ہی کے تو بندے ہیں. یعنی کس عمدہ اور مؤثر لہجے میں تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، آپ اپنے بندوں کو عذاب دینا پسند کریں گے؟ جس بندے کو آپ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور جس مخلوق کو آپ نے بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس کو آپ عذاب دیں گے؟ یعنی یہ درخواست ہے کہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ان کو بچائیے. آپ ہی کی تو مخلوق ہے، آپ ہی کی بنائی ہوئی، پیدا کی ہوئی کہ وہ بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ بخش دیتے ہیں تو آپ کو پوچھنے والا کون ہے؟ کس کی مجال ہے آپ کو پوچھے؟ کیا یہ انصاف سے ہٹی ہوئی بات ہے؟ آپ تو عزیز ہیں، آپ کا کوئی مد مقابل نہیں، کوئی دم نہیں مار سکتا کہ آپ نے کیسے یہ فیصلہ کیا. عزیز ہیں، حکیم ہیں، حکمت کی بنیادوں پر سارے کام کرتے ہیں. اے اللہ، لاج رکھ دے، کچھ تو فیصلہ کر دے، یہ مطلب ہے. اور جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا، غفور الرحیم یہاں نہیں کہا گیا، اور یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ غفوریت اور رحیمیت وہاں جانے کے بعد کفر کرنے والوں کو نصیب نہیں ہوگی. غفوریت اور رحیمیت یہاں ہے کہ سدا زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پاپ میں اور جرم میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے میں گزاری، لیکن موت سے پہلے ایک مرتبہ بھی اس نے توبہ کر دیا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا، اللہ کے ہاں وہ معاف ہے. کتنا زبردست مغفرت کرنے والا ہے. پوری 100 سال کی زندگی مان لیجئے، 200 سال کی زندگی مان لیجئے شرک میں گزاری، اور آخر میں آخری سانس لا الہ الا اللہ کے ساتھ گزاری، معاف، سب معاف.
تو یہ غفوریت کی اور رحیمیت کی شان یہاں دونوں کے لیے جھلکتی ہے، لیکن آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ کی رحیمیت اور غفوریت یہ مومنوں کے حق میں ہوگی، وہ کسی شرک کرنے والے کے حق میں نہیں ہوگی. اس لیے وہاں غفور الرحیم نہیں کہا، یہاں انت العزیز، تو غالب ہے، تیرا کون ہے جو مقابل میں آ کر تجھ سے پوچھے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو حکیم ہے، ہر کام حکمت پر کرتا ہے، اس میں بھی تو تیرے پاس حکمت ہوگی، کوئی حکمت رکھ اور اسی حکمت کے تحت ان کو معاف کرنے کی کوئی شکل پیدا فرما. یہ ہے دعا، اس مؤثر انداز سے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز میں یہی آیت شریفہ پڑھتے پڑھتے رات گزاری، اور پوری نماز، رکوع میں بھی سجدے میں بھی پوری رات گزاری یہی ایک آیت شریفہ پڑھتے ہوئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں سلام کے بعد میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات تھی کہ یہی آیت پڑھ رہے تھے نماز میں اور رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی، کیا آخر ایسی بات تھی اس میں آیت میں؟ تو فرمایا میں نے اللہ تعالی کے حضور میں ایک درخواست کی، اور وہ درخواست یہ کی، اسی لیے میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت عطا فرما دے، شفاعت میں نے سفارش کرنے کا اختیار مجھے دے دے کہ میں جس کی سفارش کروں تو اس کو بخش دینا، معاف کر دینا. حق تعالیٰ نے میری سفارش قبول، یہ دعا قبول فرمائی اور مجھے سفارش کا حق ادا کیا، عطا کیا. اب اس سفارش سے میں ہر اس شخص کے لیے سفارش کروں گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھی ہے اور شرک سے محفوظ رہا ہے، ان سب کی بخشش کے لیے میں اللہ کے پاس سفارش کروں گا. آپ اندازہ لگا سکتے نہیں سمجھیں آپ یہ بات، آپ یہ بات نہیں سمجھیں، آپ کی ساری دنیا ایک طرح اور ایک جملہ ایک ہے کہ شرک کے علاوہ سارے انسانوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے میں سفارش کروں گا. ظاہر ہے تعالیٰ کے چہیتے اور لاڈلے، ان کی سفارش کے بعد فیصلہ کیا ہوگا، اور وہ بھی حق تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے اور اب تعالیٰ خود دے رہے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ ہزار زندگیاں قربان، ہزار دنیا کی ساری نعمتیں قربان اس ایک نعمت پر، اور وہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے یہ نصیب ہو رہی ہے کہ حشر کے میدان میں اور جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں سفارش کام آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن شرط ایمان کے ساتھ ہے، شرک کرنے والوں کے لیے وہ سفارش نہیں ہے، شفاعت نہیں ہے. چنانچہ اسی بات دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے آیت پڑھتے پڑھتے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بڑی دیر تک حق تعالیٰ سے دعائیں کی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا سلام کے بعد کہ میں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری سفارش ہر شخص کے بارے میں قبول کی جائے. حق تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم راضی کر دیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی دکھ کی بات نہیں ہوگی. یہ حق تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، ایسی شکل آپ کو ہم عطا کریں گے جس شکل پر آپ انشاءاللہ راضی رہیں گے، خوش رہیں گے. اور وہ شکل کیا؟ ہر مومن کے حق میں، چاہے کتنا مجرم کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن کلمہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یقین لے کر اس دنیا سے گیا ہے، تو اس کے حق میں، سب کے حق میں بخشش ہوگی، مغفرت وہ سفارش ہوگی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت وہ کامیابی کر دے گی اور ناکام کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ تاثیر ہے اس آیت کے اندر، آپ گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی درخواست کو پیش کرنے کے لیے، ایسی زبردست تاثیر اور مقبولیت کی شان رکھتی ہے یہ آیت. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ کی شان کو غیرت آ جائے، ایسی تاثیر اور مؤثر آیت ہے، وہ اثر پیدا کرنے والی آیت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ دیکھو آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچا کر رہے گی، جو سچے ہیں، کھڑے ہیں، حقیقت پر رہے ہیں، ان کو ان کی سچائی اور حقیقت فائدہ پہنچا کر رہے گی. اور ان کی سچائی کا فائدہ کیا ہوگا؟ جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی دودھ کی اور شہد کی اور نہ معلوم کیسے کیسے مزیدار مشروبات کی ساری نہریں جاری ہوں گی. اور وقتیہ اور ٹیمپروری نہیں ہوگا جنت کا یہ داخلہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اور سب سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے. آخری درجے کی یہ شان ہے مومن کی، آخری درجے کی خوبی اور امتیاز ہے یہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. ظاہر ہے اللہ راضی ہو گیا تو جو چاہے کر جائیے، اب کوئی پوچھنے والا آپ کو نہیں ہے، وہ بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی ان سے راضی. چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی حکمرانی ان کے لیے، جس اللہ کے لیے ہے وہ اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ کس کا ہو گیا؟ جس اللہ کے ہاتھ میں آسمان ہے، زمین ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب اللہ کا، اور آپ سے اللہ راضی ہو گیا تو آپ بتائیے یہ سب چیزیں کس کی؟ ہماری ہوئی نہیں ہوئی. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ راضی، تو اللہ تعالیٰ جس سے راضی وہ سب چیزیں اس کی ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان جو قیامت کے بعد انسان مومنوں کو عطا کرنے والا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، سچائی کا تعلق عام طور پہ آدمی سمجھتا ہے باتوں کے اندر ہے. یعنی سچائی ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے؟ حقیقت حال اگر بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں سچ ہے، اور خلاف واقعہ کوئی بات بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں کذب ہے، کہ کذب بیانی ہے، جھوٹ ہے. لیکن یاد رکھیے یہ صرف زبان کی قول کے اندر ہی نہیں، عمل میں بھی سچائی اور جھوٹاپن ہے. نہیں سمجھا؟ بات کرنے میں جو آدمی سچا اور صحیح بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں سچا، ٹھیک ہے، صحیح حقیقت ہے. اور بات کرنے میں اگر جھوٹ بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ کس بیانی کر رہا ہے، جھوٹی بات کر رہا ہے. اسی طریقے سے عمل میں بھی سچائی اور جھوٹاپن ہے، خالی قول کے اندر ہی نہیں، باتوں ہی کے اندر نہیں، عمل میں بھی، عمل میں بھی سچا، عمل میں بھی جھوٹا، یہ اس میں بھی سچائی اور جھوٹاپن چلتا ہے. جیسے حدیث شریف میں فرمایا گیا من تحلى بما لم يعطى كان كلابس الثوب الزور، جو شخص اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے آراستہ کر کے دکھلائے جو اس کو عطا نہیں کی گئی ہے. ارے میرے اندر یہ صفت ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میری فلاں خوبی ہے، حالانکہ وہ خوبی کچھ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو بیوقوف، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہم ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، لندن بھی ہیں، فلاں ہیں، چور چنی ہیں، چنا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو جھوٹوں میں سے کپڑے، دو جھوٹے کپڑوں میں سے ایک جھوٹا کپڑا، جیسے جھوٹے کپڑے پہننے والا جیسے جھوٹا ہے، پہنا ہی نہیں کپڑے، ننگا ہے اور کہتا ہے کپڑا پہنا ہے، ایسے ہی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ بتاتا ہے جو صفت اس کو اللہ نے عطا نہیں کی، وہ جھوٹا. معلوم ہوا جیسے قول کے اندر جھوٹا ہوتا ہے، عمل میں بھی جھوٹا ہوتا ہے. ایسے حدیث میں فرمایا گیا جو شخص تنہائی میں نماز پڑھے، تنہائی میں چھپ کر، اور اچھی نماز پڑھے. اسی طرح سے جو شخص نماز پڑھے علانیہ سب کے سامنے اور اچھی نماز پڑھے، کان حقا، وہ برحق اور سچا مومن ہے. اب یہ کہ حق کہتا ہے، خالی سچائی میں ہی حق نہیں، عمل میں، وہ باطن میں حق نہیں، عمل میں بھی حق ہوتا ہے. یہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، ایک ہے لفظوں میں سچائی اور جھوٹاپن ہوتا ہے، ایسے عمل میں بھی سچائی اور جھوٹاپن ہوتا ہے. وہ عمل اللہ کے ہاں سچا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پیش کیا جائے، اچھے طریقے سے اللہ کی خدمت میں پیش کیا جائے، وہ عمل حق ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے، سچا عمل ہوتا ہے. اور جس میں خلوص نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی چھاپ نہ ہو اور اپنے منمانی کرے، وہ عمل وہ سچا نہیں ہوتا، وہ جھوٹا عمل ہے. خالی بات میں نہیں، عمل میں بھی سچ اور جھوٹ ہوتا ہے. حق تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ سورت سورہ مائدہ ختم کرائی. اللہ تعالیٰ بے انتہا اس کو قبول فرمائے. سبحان اللہ، سبحانک اللہ، الحمدلہ.